بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، انتیسویں پارے کا پون پڑھا گیا آج، قریب قریب پون. یہ آخر کے جو پارے ہیں اس میں ایک مرکزی مضمون زیادہ ہے اور وہ آخرت کے حالات ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ذرا آگے کر لو چاہے تھوڑا سا. جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے تین مضمون بہت ہی زیادہ مرکزی اور گویا فوکس کر کے بیان فرمائے ہیں. ایک اللہ پاک کی وحدانیت، کہ اللہ ایک ہے، وہی لائق عبادت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی مدبر امر ہے، وہی کائنات کا رب ہے، کائنات کا خالق اور مالک اور حاکم وہی ہے، نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، سارے امور وہی انجام دیتا ہے، اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، اسی نے تقدیریں بنائی ہیں، اس کے فیصلے کے خلاف جو لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ مقدرات کا ایک نظام ہے. یہ ایک موضوع ہے جو بہت تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے مختلف عنوانات سے. اور دوسرا موضوع جو ہے وہ رسالت کا ہے، کہ اللہ نے اپنی مرضیات اور نامرضیات سے واقف کرانے کے لیے، اپنے پسند اور ناپسند سے لوگوں کو واقف کرانے کے لیے پیغمبروں کا نظام پہلے دن سے رکھا ہے، اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، وہ بھیجے گئے اور قیامت تک کے واسطے سارے عالم والوں کے واسطے وہی ہیں، ان کو سارے عالم والوں کے لیے اور عالم نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. وہ سید الاولین والآخرین ہیں، ان کو اولین اور آخرین کا علم دیا گیا، سب سے بڑے مرتبے والے ہیں وہ، سب پیغمبروں سے بھی بڑے مرتبے کے ہیں. سب پیغمبروں کے ذمے ان پر ایمان لانا تھا، سب پیغمبروں کے ذمے ان کی نصرت کرنا دیا گیا. دوسرا مرکزی مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہے، اور لوگوں کی کامیابی رسول کی اتباع میں ہے. رسول بھیجا ہی ہم نے اس لیے تاکہ ان کو فالو کیا جائے، ان کی بات مانی جائے. جو ان کی اتباع کریں گے تو وہ ہدایت پائیں گے، جو نہیں کریں گے تو وہ نہیں پائیں گے. ایک اس مضمون کو مختلف عنوان سے سمجھایا گیا. اور تیسرا مضمون ہوتا ہے آخرت کا، کہ سب انسانوں کے ساتھ میں ایک دوسری دنیا کا نظام قائم ہے. یہ انتہائی ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، امتحان کے لیے، کام کرنے کے لیے ہے، آزمائش کے طور پر اس دنیا میں رکھا گیا ہے، اور انتہائی ٹیمپرری ہے. اور آگے جو نظام آ رہا ہے انسانوں کی زندگی کا، اس کے مقابلے میں یہ بالکل کچھ حیثیت نہیں رکھتا، نہ ٹائم کے اعتبار سے نہ اور دوسرے اعتبارات سے. انسانوں کو بہت لمبا وقت لگتا ہے دنیا میں، لیکن حقیقتاً یہ لمبا وقت نہیں ہے. جو انسانوں کا لمبا وقت اصل آنے والا ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا گزرنے کا اس دنیا میں اچھے رہنے کے ساتھ. وہ وقت خراب گزرے گا اس دنیا میں اگر آدمی خراب وقت گزارے گا. اور اچھے اور خراب کا مطلب اللہ کی مرضی کے اعتبار سے اچھا اور خراب ہے، لوگوں کے اپنے انتخاب اور فہم کے اعتبار سے اچھا اور خراب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جس کو اچھا کہا، جو اس اچھے پہ رہے گا آگے کا پورا وقت اس کا وہ اچھا رہے گا. اور جو اس دنیا میں منمانی کرتا رہے گا، کیئر نہیں کرے گا جو اللہ کا پیغام ہے اس پر، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریشان ہوں گا. تو آخر کے جو یہ جو سورے ہیں، پارے ہیں، تقریباً 30واں پارا، 29واں پارا، زیادہ 28واں پارا، 27واں بھی، 26واں بھی، یہ آخر پاروں کے اندر مسائل نہیں ہیں اتنے زیادہ، بہت تھوڑے ہیں. جیسے کل ایک مسئلے کا بیان تھا تو میں نے آپ کو سنایا تھا، مسائل بہت ہی کم ہیں. اور دوسرے موضوعات کے ساتھ ساتھ زیادہ موضوع جو ہے وہ آخرت کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا توحید کا بھی آتا، تھوڑا رسالت کا بھی آتا، تھوڑا اور دوسرے بھی آتے، اور ان کے بیچ میں ایک مضمون اور ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ماننے والوں اور نہیں ماننے والوں کے جو حالات ہیں ان کو سمجھانے کے لیے انبیاء کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. زیادہ بہت جگہوں پر بار بار انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو دہرایا گیا ہے. تو آخرت کے جو احوال بیان کیے گئے قرآن پاک میں، آخرت سے متعلق جو زندگی بیان کی گئی، وہ چار مرحلوں میں بیان کی گئی، چار چار نوعیت سے. اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ چاروں کو ایسے اپنے ذہن میں رکھے گویا کہ وہ ایک دم سمری اس کے پاس رہے، کہ وہ کیا ہے، وہ پہلے مرحلے میں کیا کیا ہیں، دوسرے میں کیا کیا چیزیں ہیں، تیسرے میں کیا ہیں، چوتھے میں کیا ہیں. سب سے پہلا اس مرتے ہی انسانوں پر جو حال پیش آئے گا ان کی تفصیلات ہیں. ہر انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے، جیسے انتقال اس کا ہو جاتا ہے تو وہ ایک دنیا ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں. وہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں، اچھوں کی روحیں بھی رہتی ہیں، بروں کی روحیں بھی رہتی ہیں، اور ان کا ایک جسم ہے وہاں کے اعتبار سے، اس کو جسم مثالی کہتے ہیں. روح جو ہے اس جسم کے ساتھ میں زیادہ تعلق اپنا قائم کر لیتی ہے، اور علماء نے کہا کہ یہ وہی جسم ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم خواب میں پھرتے ہیں. خواب میں ہماری روح جسم سے اپنا ریلیشن قائم کرتی ہے تھوڑا سا، جس میں ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، حالانکہ ہم تو ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں اپنے بستر پہ. جب آنکھ کھلتی ہے تو لگتا ہے کہ ہم بیڈ پر ہی ہیں، لیکن بہت دور گھوم گھام کے آئے ہوئے ہیں، بہت دور دراز سے. تو اس سے زیادہ گہرا ربط ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہماری باڈی ہے فزیکلی اس وقت کی، یہ اس سے تعلق رہتا ہے خالی، اس کے اثرات اس پر منتقل ہوتے رہتے ہیں، اس کے اثرات اس پر منتقل ہوتے رہتے ہیں، اگرچہ کہ یہ اجزا اجزا ہو جائے گا، یہ ایک جگہ رہے گا نہیں، پھیل جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ آگ مٹی پانی ہوا کا مجموعہ ہے، تو مٹی مٹی میں مل جائے گی، وہ مٹی بھی ادھر ادھر پتہ نہیں اس کے ریزے کدھر ہو جائیں گے، ہوا ہوا میں چلی جائے گی، پانی پانی میں چلا جائے گا، آگ اس میں ہے، آگ وہ آگ کے خزانے میں چلی جاتی ہے، اجزا جو ہے بکھر جاتے ہیں، لیکن ان اجزا کے ساتھ میں ہمارا تعلق رہتا ہے. لیکن اصل جو ہم جس کو کہتے ہیں، جس پر ہمارا حکم لگایا جاتا ہے کہ میں اور آپ کا، یہ وہ روح، اور روح کے ساتھ وہ جو جسم مثالی ہے اس کے ساتھ جو تعلق قائم ہو جائے گا، وہ عالم برزخ کے اندر ہوتا ہے. ہر اچھا برا ہوتا ہے وہاں پہ، کوئی جو اس دنیا میں آ کے گیا وہاں مس، یعنی یہاں سے جانے کے بعد تو اس کو وہیں جانا ہے، کوئی بھی مس نہیں ہوتا، برے سے برا اور اچھے سے اچھا. البتہ ان کے رکھنے کے اور ان کے ٹریٹ کرنے کے حالات الگ الگ ہیں بالکل. اب یعنی اچھے لوگوں کی روحوں کی جگہیں الگ ہیں، برے لوگوں کی روحوں کی جگہ الگ ہے، اچھے لوگوں کے حالات الگ ہیں، برے لوگوں کے حالات الگ ہیں. ایک اس موقع کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کو بہت کھول کے بیان کیا گیا ہے، تفصیلات اس کی زیادہ ہیں. قرآن میں اصولی طور پر، مرکزی طور پر کچھ چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں بہت پھیلا کر ہے. احادیث میں تو ہر ایک کے الگ الگ حالات بھی مثلا بیان کیے جاتے ہیں، انبیاء کس حالت میں ہوتے ہیں، کہ وہ اپنے اسی جسم کے ساتھ میں زندہ ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے، شہداء کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، مؤذنین کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور دوسرے اولیاء اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، عام صالح ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، جب ایمان والوں میں کوئی مرتا ہے تو سب جمع ہو کے اس طرح آپس میں گیادر ہو کے ملاقاتیں کرتے ہیں، سب کی تفصیلات لیتے رہتے ہیں جو قبر میں جا چکے ہیں. جب کوئی چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو چاہے کہیں رہتا ہو، مرا وہ پاکستان میں انڈیا میں، لیکن یہاں امریکہ میں آ کے اس کے خاندان والا رہ گیا، تو جب یہاں اس کا انتقال ہوتا ہے تو خبر کی جو زندگی ہے اس میں امریکہ اور انڈیا پاکستان جو ہے نا، اس میں اتنا گیپ نہیں ہے، وہاں تو بالکل مکس ہے معاملہ بہت. تو نیک روحیں جمع ہو جاتی ہیں، خاندان والوں کو پوچھتی ہیں کیسا ہے فلاں، کیسا ہے اس کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، اس کے بچے کیسے ہیں، کیا ہے کاروبار کا، کیا حال ہے کیا نہیں، خیر خیریت تک اور حالات دنیاوی تک کی خبر لیتے ہیں. حدیثوں میں اس کی وضاحت موجود ہے. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں مل سکتے آپس میں. حدیث میں آتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ جو فلاں تم جو پوچھ رہے نا، وہ تو وہاں سے تو نکل گیا، جیسے بولتے ہیں نا وہ وہاں سے نکل گیا تھا، وہاں سے نکل گیا تھا، کہ وہ تو دنیا سے تو نکل گیا، وہ تو کہیں ہمارے پاس تو آیا نہیں. تو پھر سب مل کے افسوس کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہاں سے نکل گیا اور نہیں پہنچا تو پھر کہاں پہنچا، تو سب کو پتا ہے کہاں سے. ایک آدمی انڈیا سے نکلا اور یہاں اپنے پاس بھی نہیں پہنچا تو پھر کہاں پہنچا، سب کو پتا ہے کہاں پہنچا، وہ جیل خانے میں ہوتا ہے پھر وہ. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایسے نظام ہے، جو برا آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں کو، یہاں والوں کو تو پتا چلتا ہے کہ وہ یہاں سے نکل گیا، اور وہاں لوگوں میں آ کے ملا نہیں وہ نیک لوگوں میں، تو کہتے ہیں کہ نہیں ملا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ دوسرا واقعہ پیش آ گیا ہے، بس وہ افسوس کرتے ہیں اس کے اوپر. تو احوال برزخ کہلاتے ہیں. پہلا حال جو ہے وہ برزخ کے حالات ہیں، کہ ایمان والا، اگر ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگاری کی زندگی اس نے گزاری، حلال حلام کی تمیز کے ساتھ گزاری، صبر سے گزاری ہے، تو قبر جو برزخ اس کی جو جگہ ہے اس کو انتہائی کشادہ کیا جاتا ہے، منور کیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں، جنت کے بستر بچھائے جاتے ہیں، خوشخبریاں اس کو صبح اور شام دی جاتی ہیں، اور اس کے حسنات اس کو گھیر لیتے ہیں، اور روزی اس کو فراہم کی جاتی ہے، آرام کا اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے، تو آرام کر، نم کنومت العروس وغیرہ وغیرہ، مختلف قسم کے حالات جو برزخ میں پیش آتے ہیں اچھے لوگوں کے، ان کی تفصیلات، اور جو برے لوگ ہیں ان کی بھی تفصیلات، کہ اگر ایک آدمی اس دنیا سے بری زندگی کو لے کے جاتا ہے تو کیسے حالات اس کو پیش آتے ہیں، قبر اس کے اوپر کیسے تنگ کی جاتی ہے، قبر کا عذاب مسلط ہوتا ہے، عذاب کی کائنڈ ہے مختلف قسم کی، کہیں تو اجدر لپٹ دیے جاتے ہیں، کہیں بچھو کاٹنے لگتے ہیں، کہیں فرشتوں کے گرز جو ہیں ان سے مارا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے چھوڑنے پر جس فرشتے کو مسلط کیا جاتا ہے وہ اندھا بھی ہوتا ہے اور بہرا بھی ہوتا ہے اور طاقتور بہت ہوتا ہے، بہت مضبوط گرز اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہتھوڑا جو ہوتا ہے نا موٹا والا، اس کے حساب سے کتنا موٹا ہوتا ہے حدیث شریف کی تشریح سے اندازہ ہے کہ وہ کتنا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کو نہ سنائی دیتا نہ کچھ، اس کو صرف معلوم ہے کہ نشانہ کہاں ہے مارنا، نشانہ بتا دیا تھا کہ یہاں تجھے مارنے کا مارنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ مار دے تو پہاڑ چورا ہو جائے، وہ اس سے مارتا ہے، پھر آدمی دوبارہ زندہ ہوتا ہے، دوبارہ زندہ نہیں اس کی حالت پھر واپس آتی ہے، اس حالت میں وہ تھا، پھر اس کو مارا جاتا ہے۔ کسی کو یہ سزا ہے، کسی کو سانپ ڈستا رہتا ہے، اجدا مسلط ہو جاتا ہے اور مقرر کر دیا جاتا ہے اس پر، وہ کہتا ہے کہ میں مقرر کیا گیا ہوں اس وجہ سے کہ تو نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، تو جب آدمی ظہر نہیں پڑھتا ہے تو میں ظہر سے عصر تک کاٹنے پر تیرے پر مسلط ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں اپنی پھنکار مار دے تو زمین پر گھاس اگنا ختم ہو جائے گی، اتنا زہریلی ہوتا ہے، اتنا زہریلا، اور اسی اعتبار سے آدمی محسوس بھی کرتا ہے تکلیف اس کی، اور پھر اثر تک ایسے ہی ایک مرتبہ کرتا ہے اس کو، پھر وہ اصلی حالت پر آتا ہے بندہ، تڑپ کے بے چین ہو کے پریشان ہو کے پھر دوبارہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اصلی حالت پر آتا ہے پھر دوبارہ۔ اور اگر اثر کی نماز چھوڑ دیا تو پھر اثر سے مغرب تک یہی اس کی ڈیوٹی ہے، مغرب چھوڑ دیا تو مغرب سے عشاء تک یہی ہے، عشاء چھوڑ دی تو عشاء سے فجر تک یہی ہے، اندازہ لگائیے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ احوال برزخ ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بالکل واقعی ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یہ جو جگہ جگہ ہے نا کہ تم کو ڈرایا جا رہا ہے، تم کو ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ دھمکی نہیں ہے خالی، یہ بندر بھپکی نہیں ہوتی ہے، یہ کتے کی بھوک نہیں ہوتی ہے، کتا بھونکتا ہوا کاٹتا نہیں بولتے نا، اللہ پاک کی طرف سے اطلاع ہے اپنے بندوں کو کہ یہ واقعات ہیں اور یہ اصول اور ضابطے یہ ہوں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھائی والے، برے لوگوں کے ساتھ جو برائی والے ہیں۔ اس لیے بہت جو ڈرنے کی چیز ہے ایمان والے کا کام یہ ہے کہ بہت ڈرے، اور جو خوشخبری کی چیز ہے ایمان والے کا کام یہ ہے کہ بے انتہا خوشی کی حالت میں ہو۔ دوسرا مرحلہ جو بیان کیا گیا ہے، چونکہ ہر جگہ سے ترجمہ میں نہیں کر سکتا، ایسا سے سمری کے طور پر تھوڑا تھوڑا سنا رہا ہوں، میرا ارادہ تھا کہ دو چار دن پہلے سے ذرا سے اس کی تفصیل سناؤں، موقع نہیں ہو سکا، کوئی دوسرا مضمون نکلتا گیا، وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، کل جاب کو جانا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو ذہن میں ہونا ہوتا ہے کہ بھائی 11:30 کو ان کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سی چیزیں نہیں آتی قابو میں۔ تو اس میں ایک دوسری چیز جو ہے، جو دوسرا اہم ترین مرحلہ، جب لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے، پھر وہ شروع ہوتا ہے، اس کو بہت بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں کہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو کیا پیش آئے گا، اور ساروں کو اٹھایا جائے گا اور اسی جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اچھا، جب ہماری روحوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ جو جسم مثالی ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، حشر ان جسموں کے ساتھ میں ہوگا جو دنیا کے ہیں، ان اجزاء کو اللہ پاک جمع کریں گے اور ان کو اگایا جائے گا زمین سے، ایسے ہی جیسے پودے اگائے جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ اسی طرح کی ایک بارش ہوگی جیسے کہ انسان کا مادہ ہوتا ہے، انسان کے مادے کی طرح بارش ہوگی، اسپرم کی بارش ہو جائے گی، اور زمین سے انسان ایسا ہی اگے گا جیسا کہ پودا اگتا ہے، سارے کے سارے ہوں گے، اولین اور آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک، وہ سارے کے سارے اٹھائے جائیں گے۔ تو جب اٹھائے جائیں گے تو پھر کن حالات کا ان کو سابقہ ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تو یہ حساب کتاب سے فراغت تک کا ایک وقفہ ہے، اٹھائے جانے کے بعد سے لے کے حساب کتاب سے فراغت ہو کے جو جنت کے قابل قرار دیے جائیں گے وہ جنت میں پہنچائے جائیں گے، جو جہنم کے قابل قرار دیے جائیں گے وہ جہنم میں پہنچائے جائیں گے۔ تو اٹھائے جانے کے بعد سے لے کے حساب کتاب سے فراغت کا جو وقت ہے وہ 50,000 سال کا وقت ہے، اور آج مولانا نے وہیں سے شروع کیا ہے، انہوں نے آج جو تراویح شروع کی ہے وہیں سے اس کا بیان شروع ہوا ہے کہ یہ جو وقت ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو فرشتے لے کے جاتے ہیں ان کے اعمال کو، وہ اس دن کے لیے لے کے جا رہے ہیں کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے، سورہ معارج ہے جس میں 50,000 سال کا ذکر ہے پورا، کہ وہ دن 50,000 سال کا ہے۔ اللہ قدرت والے ہیں، چاہیں تو دن 24 گھنٹوں کا کر دیں اور چاہیں تو دن کو 50,000 سال کا کریں۔ حدیثوں میں البتہ یہ بات آئی ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے اور جو جنتی ہوں گے ان کو یہ 50,000 زیادہ فیل نہیں ہوں گے، اور اللہ پاک ایسی قدرت والے ہیں کہ ایک ہی چیز ایک آدمی کو زیادہ فیل کرا دیں ایک آدمی کو نہ کرا دیں، ایسا ہے، ایسی قدرت والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو جو بے ایمان ہیں اور جو برے اعمال والے ہیں ان کو پورا ٹائم ویسے ہی محسوس ہوگا، اور جو اچھے اعمال والے ہیں، نیک ہیں، جنتی ہیں، ان کو یہ وقت اس طریقے کا محسوس نہیں ہوگا، تو جو برے ہیں ان کو پورا ہوگا. تو فرمایا یہ 50,000 سال کا وقت ہے، آپ تھوڑا سا صبر کر لیجئے. فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. یہ لوگ بہت دور دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بہت لمبا، پتہ نہیں کب ہوگا وہ. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو بالکل اس کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بالکل سامنے ہی ہے مسئلہ وہ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب قیامت ہی جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب سے تو بالکل تھوڑا سا ہے. ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ دنیا اتنی باقی رہی گئی کہ جیسے دونوں کپڑوں، ایک کپڑے کو آپ پھاڑ دیں اور ایک تاگے کے اوپر دونوں پیس اٹکے ہوئے رہ جائیں، تو جو تعلق دونوں ٹکڑوں کے اندر ہے اس تاگے کا، اتنا ہی اب دنیا کا آخرت سے باقی رہ گیا ہے، بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے. اور ایک حدیث شریف میں یہ مضمون سمجھایا گیا ہے کہ جیسے دن گزر چکا ہو، سورج پیلا پڑ چکا ہو، اور غروب ہونے کے لیے چند سیکنڈ، چند لمحات باقی رہ گئے ہوں، بس جو یہ کیفیت ہے وہی کیفیت اس دنیا کے ختم ہونے کی ہے. اب ہمارے اعتبار سے وہ کیفیت کو بھی اچھا خاصا وقت لگ رہا ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لا کے 1500 سال ہو گئے ہیں، تو مگر وہ جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہوتا ہے کروڑوں کروڑوں سالوں کا، اس کے حساب سے ذرا ٹائم لگ رہا ہے وہ، تو ہمارے حساب سے ہے وہ، ان کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے وہ چیز. تو اس کو فرما رہے ہیں کہ وہ تو بالکل، ہم تو اس کو بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ اس کو بہت دور دیکھ رہے ہیں. یہ وہ دن ہے کہ جس دن آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. تلچھٹ جو ہے وہ تیل وغیرہ جو جم جاتا ہے نا نیچے، اس کے لیے بولا جاتا ہے. وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جیسے تیل جم جاتا ہے نیچے، پیٹرول جم جاتا ہے نیچے، آئل جم جاتا ہے نیچے، تو کیسے کیچڑ کیچڑ سا ہو جاتا ہے وہ ہے. تو فرما آسمان اس دن ایسا ہو جائے گا، اور پہاڑ اس دن روئی کے گولوں کی طرح، روئی کی طرح دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گا. اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا نہیں. ولا یسأل حمیم حمیما، حمیم کہتے ہیں انتہائی گرم دوست کو، اور گرم جگری دوست کو کہتے ہیں، مطلب جو بہت ہی زیادہ ایک دوسرے کو چاہتے ہوں، ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے کو تیار ہوں، وہ ایک دوسرے کو پوچھنے والے نہیں ہیں. اس کے بیہائنڈ میں جو مضمون ہے وہ سمجھنا پڑتا ہے، کیا ایسا موقع ہوگا، کیا ایسی پریشانی ہوگی، کیا ایسی ہولناکی ہوگی، کیا ایسی فکر دامنگیر ہوگی کہ ایک جگری دوست پہچاننے کے باوجود دوسرے جگری دوست کو پہچاننے سے انکار کر دے گا. ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہوں گے. یہ بھی نہیں کہ میدان حشر میں ایک میر کو ایک تیر کو نکل گیا، نہیں، آمنے سامنے نگاہیں بھی ایک دوسرے پہ پڑ رہی ہیں، لیکن بالکل انجان، جیسے جانتے نہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی پرانی دوستی کا حوالہ دے کہ کوئی نیکی مانگنے پہ آ جائے. ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، اور اس دن مجرم کا یہ حال ہے، یہ حال ہوگا کہ وہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو. اللہ سے کہے گا کہ میری اولاد میرے بدلے میں جہنم میں ڈال دو. قرآن پاک کا بیان ہے میرے دوستو، اللہ پاک ہمیں یقین نصیب فرما دے. کیونکہ اگر یقین آ گیا تو خوف آنا ضروری ہے، خوف آ گیا تو تقوی آ جانا ضروری ہے، تقوی آ گیا تو دین پر چلنا ضروری ہو جاتا ہے. کہ یہ جو بات ہے اللہ کی بات ہے اور سچی بات ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن مجرم اپنے حالت کی پریشانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کا آفر کرے گا کہ میرے بدلے میں میری اولاد کو جہنم میں ڈال دو، حالانکہ پتہ ہے جہنم کیسی مصیبت کی جگہ. اور اپنی بیوی کو بھی پیش کرے گا آفر کے طور پر، اور اپنے بھائی کو بھی، اور اپنے پورے خاندان کو بھی، اور اگر بس چلے تو پوری زمین والوں کو کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو، چاہے میرے بدلے میں پوری دنیا والوں کو ہی جہنم میں ڈال دو. جب آدمی پہ مصیبت آتی ہے نا تو کیا کرتا ہے، بھائی ٹھیک ہے ہمیں چھوڑ دو، ان کو پکڑ لو تم، چلو جاؤ. ایسا کر دیتے ہیں لوگ مصیبت میں آ کے، مجبوری میں آ کے. تو اس دن یہ کہے گا آدمی کہ سب لوگوں کو ایک الگ، مجھے چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم ینجی، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود صرف وہ چاہے گا کہ نجات مل جائے اسے. کلا، ایسا نہیں ہونے والا ہے، کلا ایسا نہیں ہونے والا ہے. انہا لظا، وہ تو شولے ہیں بھڑکتے ہوئے، نزاعت للشوا، جو کھالوں کو کھینچ دینے والے ہیں. قیامت میں جب جہنم قریب آئے گی تو لوگ جو ہے نا گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کھڑا بھی رہ سکے ہیبت کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے. کل مولانا نے اس صورت کی تلاوت فرمائی ہے، و ترا کل امت جاسیہ، آپ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، وہ ہیبت کی وجہ سے، وہ ڈر کی وجہ سے. قرآن پاک میں 50 سے زیادہ نام قیامت کے ہیں، قیامت کے دن کے نام 50 سے زیادہ ہیں، وہ سارے کے سارے پریشان کرنے والے ہیں. یعنی ایسے الفاظ القاریہ الحاقہ یہ جو ہے نا وہ نام ہے قیامت کے دن کے. ابھی سورہ مزمل میں جو آیا ہے فرمایا کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا, اگر تم کفر پر رہے اور تم اللہ سے نہیں ڈرے تو تم کیسے بچ پاؤ گے اس دن سے جو دن بچوں کو بوڑھا کرنے والا ہے. یوم یجعل الولدان شیبا, کہ بچے بوڑھے ہو, کبھی کسی بچے کو اپنے پریشانی میں بوڑھا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. جب آدمی پر فکریں ہوتی ہیں, ٹینشن ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اسٹریس ہو جاتا ہے تو اس کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں, وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کے اعصاب جواب دیتے ہیں, وہ کمزور ہو جاتا ہے. چھوٹے بچوں پر ہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ بوڑھے ہو جائیں گے صرف ہیبت کی وجہ سے. فقیف یہ سورہ مزمل میں ہے, یہ فقیف تتقون ان کفر تم یوم یجعل الولدان شیبا. اس کی تفسیرات بہت ہیں قرآن پاک میں, ہر پارے میں ہیں, اخیر پاروں میں بالخصوص بہت زیادہ ہیں, اور وہ جو پیچھے وہ سورہ یاسین کے اندر بھی ہے نا, ومتاز الیوم ایہا المجرمون, وہ بھی میدان حشر کا ایک حصہ ہے. اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ, ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتے. دنیا میں تو خیل تم مال اس کے ساتھ اس کے ساتھ, اچھے کے ساتھ برا, برے کے ساتھ اچھا, منافقت کے ساتھ جھوٹ موٹ کے ساتھ, سب اپنے آپ کو اچھا بتا کے مخلص بتا کے ساتھ رہتے, سب ہوتا رہتا ہے کافر مومن کے ساتھ, مومن کافر کے ساتھ, سب کے ساتھ. لیکن قیامت میں اللہ فرمائیں گے کہ نہیں, یہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے. ومتاز الیوم ایہا المجرمون, آج ایک جگہ نہیں رہ سکتے. کبھی کہیں اللہ پاک اللہ نے اس کے بعد سورہ صافات میں جو بیان فرمایا, قفوہم انہم مسئولون, ذرا ٹھہرانا ان کو, روکو ان کو ایک جگہ, چونکہ بھیڑ کی بھیڑ ہے جو ادھر سے ادھر لے جائی جا رہی ہوں گی, اللہ تعالیٰ کسی جگہ فرما دیں گے ٹھہرانا ان کو, انہم مسئولون, ذرا ان سے کچھ پوچھنا ہے. مالکم لا تناصرون, کیا ہوا آج کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کی مدد, آج کیوں نہیں میرا انکار کرتے, آج کیوں نہیں میرے ساتھ شرک کرتے, آج کرو میرے ساتھ جو کرنا ہے, دیکھتا ہوں ابھی. مالکم لا تناصرون, کیا ہوا تم کو, کیوں آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے. ایسے عجیب عجیب انداز سے خطاب ہے کہ میں کیا بتاؤں. اس میں اللہ پاک نے کہیں کسی انداز میں کہ بس یہ جو کافر ہوں گے ان کو ایک بھیڑ کے ساتھ لے جایا جائے گا, اور جو ایمان والے ہیں ان کو ایک گروپ کی شکل کے اندر لے جایا جائے گا, وہ اس کے اندر جو سورہ حمیم کے اندر جو بیان فرمایا گیا ہے, بہت جگہوں پر ہے یہ مضمون جس کو مواقف حشر کہتے ہیں, کہ حشر کے اندر بہت سے مواقف ہیں, مواقف ظلمت ہے, مواقف ظلمت کا بیان آیا ہے. مواقف ظلمت کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ جس کے پاس اتنا ایمان ہے اندھیرے میں اتنا وہ چل سکے گا, اور جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں چل سکے گا. اور یہ موقف ظلمت جہنم کے اوپر سے گزرنے کے وقت پیش آتا ہے. جہنم کے برج پہ سے جب گزر رہے ہوں گے تو اندھیرا ہوگا, اور یہ پہلے سے ہے کہ وہ کتنا باریک ہے, اور یہ بھی پہلے سے ہے کہ وہ کتنا تیز ہے, اور یہ ہے کہ وہ اصل میں فزیکلی طور پر چلنے کی چیز نہیں ہوتی, وہ روحانی قوت کی بیس پہ چلنے کی چیز ہے. وہ ایک مولانا نے بیان کیا کہ پلسرات جو ہے وہ جہنم کے اوپر جو برج ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے, وہ بال سے زیادہ باریک ہے. تو ایک آدمی نے کہا کہ بس سیدھا یہ بولو کہ لے جانے ہی نہیں ہے اس کے اوپر, چونکہ یہ تو نہیں لے جانے والی باتیں ہو گئی. تو اصل میں ان کو یہ نہیں معلوم ہے قصہ کہ یہ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, یہ آدمی کے ظاہری طور پر چلنے کا راستہ نہیں ہوتا, یہ آدمی کے روحانی قوت کی بیس پہ چلنے کا راستہ ہے, اور یہ مواقف حشر میں سے ہے, اور اس میں موقف ظلمت بھی پیش آنے والا ہے. موقف ظلمت الگ ہے, موقف نور الگ ہے, موقف طہارت الگ ہے, موقف صلات الگ ہے, موقف زکات الگ ہے, موقف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر الگ ہے, موقف صدق الگ ہے. یعنی یہ 50,000 سال ہے نا, تو 50,000 سال کے موقف کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو. آپ کیا بولیں گے, وہ بس اسٹاپ جو ہوتا ہے جیسے جو ٹھہرنے لوگوں کے ٹھہرنے کی جو جگہ ہوتی, ہاں وہ موقف اس کا نام ہوتا ہے اصل میں, موقف الحجاج. جو حاجی ہیں وہ پتا ہے ان کو کہ جب حج کے لیے جاتے ہیں یہاں سے تو سب پورا حج کی کاروائی ان کی ہونے کے لیے موقف الحجاج میں لے آ کے رکھ دیتے, پوری گاڑیاں وہاں پارک کر دیتے, وہ موقف اس کو کہتے ہیں. تو یہ 50,000 سال کے جو موقف ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. قرآن پاک میں بھی خوب تفصیل ہے اس کی, اور احادیث مبارکہ میں بھی خوب تفصیل ہے اس کی. ان کو موقف الحج کہا جاتا ہے, یہ ان کو موقف الحشر کہا جاتا ہے, مواقف حشر ہیں. تو موقف ظلمت ہے. منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ چونکہ اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اندر سے نہیں ہوتے تھے, ان کے ساتھ صورتحال بھی موقف ظلمت میں ایسی آئے گی, روشنی ہوگی چلنا چاہیں گے اندھیرا ہو جائے گا, روشنی ہوگی چلنا چاہیں گے اندھیرا ہو جائے گا. تو ایمان والوں کو پکار کے کہیں گے کہ ہم نقتبس من نورکم, ہم تمہارے نور سے تھوڑا سا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, تھوڑا ٹھہر جاؤ. تو کہا جائے گا کہ نہیں بھائی, آج یہاں پہ ایسا نہیں ہے, یہ ایک ہی روشنی ہے, اس میں سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا نہیں. ہر آدمی کا اپنا نور ہوگا, یہاں پہ ہر آدمی اپنے نور میں کام کرتا ہے. تمہارے پاس تو ہے نا نور, تم تو اپنے پاس نور ہے بولتے تھے ایمان کا, تو اس میں چلو تم. जब और तो पीछे नजर आ रहा, देखो वो तुम्हारा पीछे है ना, उन्हें नजर आ रहा है, वो पलट के देखेंगे, वो पलट के देखे तक इनके दरमियान और ईमान वालों के दरमियान में पार्टीशन हिजाब कायम हो जाएगा। फदरी बबई नहुम बिसूर लहुबाब बातिनुहु फीहि रहमा वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहि अज़ाब। और ऐसा हो जाएगा कि ईमान वालों की तरफ का दीवार का जो हिस्सा है वो रहमत होगा और मुनाफिकीन की तरफ दीवार का जो हिस्सा है वो अजाब हो जाएगा। तो दुनिया में चूंकि धोखा देते रहे, आखिरत में भी उनके साथ में ऐसे ही सलूक और बर्ताव किया जाएगा। मौकफ है जुल्मत है, हजार साल का टाइम उसमें निकालना पड़ेगा आदमी को, बहुत ही भयानक मामला है। इसी वास्ते जगह जगह डराया गया, इसी वास्ते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते थे कि दुनिया में जो हालात और मुसीबत आते हैं ये कोई हालात और मुसीबत है नहीं उस चीज के मुकाबले में जो इंसानों के लिए फ्यूचर में है, उससे असल बचना है, उससे असल डरना है, और उसके लिए नबी आते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो डराने वाला बताया गया और जगह जगह पहले डराने का मजमून है, बशारत का मजमून उसके बाद में आता है, लेकिन तबलीग में पहले बशारत होती है, डराने का मजमून उसके बाद है। अल्लाह की तरफ से डराने का पहले तुम बच जाओ मुसीबत से, भले से उसके बाद कुछ मिले ना मिले, ये है मसला वहां पे। ये अलग बात है कि जो बच जाएगा तो वो जन्नत ही में जाएगा, कोई तीसरी जगह नहीं है वहां पे, लेकिन बचना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। उस वजह से इन मवाकिफ हशर को बयान किया गया है। ये दूसरा मरहला है जो 50,000 साल के टाइम को हावी है और उसमें मुख्तलिफ हालात से इंसानों को साबिका पेश आएगा। इसी में सब लोग इधर से उधर मारे मारे फिरेंगे, इसी के अंदर मीजान अदल कायम किया जाएगा, इसी के अंदर बदले दिलाने के इंतकामी कार्रवाइयां जो होंगी वो होंगी। जन्नत और जहन्नम में जाने से पहले जालिम और मजलूम के दरमियान में फैसले होंगे इसी के दरमियान में। हत्ता कि अगर बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो बगैर सींग वाली बकरी को सींग दी जाएगी ताकि वो उससे अपना बदला ले ले, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मीजान अदल कायम फरमाए, किसी पर जुल्म बाकी नहीं रहेगा, किसी पर भी जुल्म बाकी नहीं रहेगा, किसी तरह का भी जानवरों तक नहीं बाकी रहेगा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इंसानों का कहां बाकी रह जाएगा, ना जान के एतबार से, ना माल के एतबार से, ना इज्जत के एतबार से, ना मुल्क माल के एतबार से, ना हुकूमतों के एतबार से, किसी एतबार से किसी पर। मौकफ हश्र नाम ही उस चीज का है, उसके अंदर सब मुआदला किया जाएगा, इंसाफ कायम किया जाएगा लोगों के दरमियान में, और लोग जिस जिस अंदाज से दुनिया में रहे उस अंदाज में उनकी हालत जाहिर की जाएगी। यौम तुबल सरायर, जो मैदान हशर जो है मौकफ हशर, वो भेदों के खुलने का दिन है। कुरान पाक में है यौम तुबल सरायर, वो भेदों के खुलने का दिन है, किसी का कोई भेद छुपा हुआ नहीं रहेगा। हत्ता के बदकार अपनी बदकारी के साथ, खाइन अपनी खयानत के साथ, चोर अपनी चोरी के साथ, सब चीज ऐसी लपटी हुई होगी कि देखने वाले को समझ में आएगा कि ये इसके साथ है। जमीन किसी ने किसी की खाली है तो वो जमीन जो है ना उसके गले में पड़ी हुई रहेगी, अब उसके साथ में घसीटे जा रहे हैं। जानवरों की जकात अदा नहीं की है तो वो जानवर पीठ पे चढ़े हुए हैं। वो लोगों के भेदों के खोलने का दिन है वो। इसी वास्ते असल अंदर का जो इंसान है वो बनाने की मेहनत बहुत करनी पड़ती है मेरे दोस्त। अल्लाह मुझे और आपको सबको तौफीक दे, इंसानियत अंदर से बन जाए, भेड़ियापन निकल जाए, जानवरपन निकल जाए, दरिंदगी निकल जाए, खबासत निकल जाए, खसासत निकल जाए, कमीनापन निकल जाए, मक्कारी निकल जाए, धोखा निकल जाए, रियाकारी निकल जाए। ये जो है ना, ये कल के दिन ये जो सिफात है यही कराती है गड़बड़, और ये सिफात अपनी जिन जिन गड़बड़ों के साथ में है कल कयामत में वो सब सामने आ जाएंगी और सबके सामने आएंगे, कितनी बेइज्जती होंगी। इसी वास्ते वला तुखज़िनी यौम युबअथून, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि परवरदिगार कयामत के दिन मुझे जलील मत करना। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह हमें आखिरत में जलील मत करना, सहाबा को दुआ सिखाई कि या अल्लाह आखिरत में जिल्लत से बचा लीजिए। हम सब पूरी उम्मत मुस्लिमा को यह दुआ सिखाई गई कि जिल्लत से बचा लीजिए, कल कयामत के दिन की जिल्लत से बचा लीजिए। कयामत का दिन बड़े जलील होने का दिन है, क्यों? जलील होने का दिन नहीं है, मतलब आदमी का भेद खुलने का दिन है, तो अब जलील को तो जलील होना ही है। एक जगह फरमाया ना कि यौम यजमाउकुम लियौम अलजमा, जिस दिन तुम लोग जमा होंगे, ज़ालिका यौमुत तगाबुन, वो है तुम्हारे ऊपर नीचे होने का दिन, छोटे बड़े होने का दिन। यहां क्या छोटे बड़े हो, ये शहर में रहता है, वो सबब में रहता है, ये अपार्टमेंट में रहता है, वो जाती मकान में रहता है, ये छोटे मकान में रहता है, वो बड़े मकान में रहता है, ये टोयोटा में फिरता है, वो मर्सिडीज में फिरता है, उन्हें ये पहनता है, उन्हें वो पहनता है, वो ये खाता है, ये कोई छोटा बड़ापन है? अल्लाह फरमा रहे हैं कि छोटा बड़ा उस दिन हो जाएगा आदमी। यौम यजमाउकुम लियौम अलजमा, जिस दिन अल्लाह तुम्हें जमा करेगा, ज़ालिका यौमुत तगाबुन, वो है तुम्हारे ऊंच नीच का दिन। उस दिन जो छोटा है वो वाकई छोटा है,
اس دن جو ذلیل ہے وہ واقعی ذلیل ہے، اور اس دن جس کو عزت مل گئی وہ واقعی عزیز ہے. سات قسم کے آدمی وہ ہوں گے اسی میدان حشر میں، جن کو اسپیشلی بلا کے اللہ پاک عرش کے مبارک سائے میں جگہ دیں گے. کیا عزت ہوگی ان کی، نور کے ممبروں پر ہیں، مشک کے ٹیلوں پر ہیں، عرش کے سائے میں ہیں، حضور کے قریب ہیں، حضور کی مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پی لیے، پیاس کا نام ہی نہیں ہے. 50,000 سال بھوک اور پیاس کا ٹائم بھی ہے وہ، حفاتن غراتن جیان اوتاشن، چار حالتوں میں ہیں یہ 50,000 سال کا ٹائم. یعنی یہ اگر آدمی کو سنایا جائے اور ایمان اس کا تھوڑا سا بنا ہوا نہ ہونا تو وہ کسی طرح یقین ہی نہ کرے کہ کیا ایسا ہوگا. اور ہوگا بھائی، یہ تو قرآن پاک میں ہے، یہ تو احادیث مبارکہ میں ہے. وہاں ننگے پیر ہوں گے، چپل اپل نہیں ہے پہننے کے لیے، وہاں کہاں سے، کون سی دکان سے لے کے جائیں گے آپ؟ اور وہاں پر کپڑے نہیں ہوں گے، اور کپڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی دینداری کے اعتبار سے پہنائے جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے. اب اس میں علماء نے بحث کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان سے بھی پہلے پہنایا جائے، مرتبے کے اعتبار سے پہنایا جانا چاہیے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ جزوی خصوصیات میں ایسا ہوتا ہے کہ ملحوظ رکھا جاتا ہے اس چیز کو کہ ان کی خصوصیت ظاہر ہو، چونکہ اس دنیا میں اللہ کے لیے سب سے پہلے ان کو ننگا کیا گیا آگ میں ڈالنے کے لیے، اس لیے اس عزت کے اظہار کے لیے آخرت میں سب سے پہلے ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے. اور بعض دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپشن آلریڈی ہے، یعنی وہاں بولنے کی بات نہیں ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہی دوسرا ہے کہ اس وہاں قیامت کے دن بھی سارے تو اپنی فکر میں ہوں گے لیکن حضور اپنی فکر میں نہیں ہوں گے، چونکہ آپ کو اس دن اپنی فکر سے تک الگ رکھا گیا ہے. یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک کا ما تاخر کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو یہ پہلے سے ٹائٹل دیا جا رہا ہے، یہ اعزاز دیا جا رہا ہے کہ آپ سے کچھ پوچھا جانے والا نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ سفارش کریں گے، اور اسی سے آپ کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے یہاں آپ کو کتنی عظمت حاصل ہے، محبوبیت حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان آپ کی بنائی ہے. مقام محمود بھی آپ کو دیا جانے والا ہے، لواء الحمد بھی آپ کے ہاتھ میں ہونے والا ہے، شفاعت کبریٰ بھی آپ کے ساتھ ہی ہے، اور ایک ہی پرسن ہے پوری کائنات میں کل میدان حشر میں جو پہلے سے ڈیسائیڈ ہے کہ اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اور وہ ہے آقا نامدار سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لباس پہنانے کے سلسلے میں بھی یہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا ایکسپشن پہلے سے ہے، اس کے حساب سے لوگوں کو پھر لباس بانٹا جائے گا دینداری وغیرہ کے اعتبار سے، اور بھوک بھی ہوگی اور پیاس بھی ہوگی. لیکن وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، وہ جوان جس کو کسی ایسی حسین عورت نے جو ذات حسب اور نسب ہو اور ذات جمال ہو، خوبصورت بھی ہو اور حیثیت والی بھی ہو، دونوں قسم کی خوبیاں رکھنے والی عورت اپنی طرف متوجہ کرے کسی جوان کو، اور وہ یوں کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام میں نہیں کروں گا، اس کو اللہ تعالیٰ اسپیشل پورے میدان حشر میں سے کھینچ لیں گے اور کہیں گے کہ آج تو میرے عرش کے سائے کے نیچے رہے گا. دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، کوئی غرض نہیں ان کو دوسری، رجلان تحابا فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہے، دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، کسی غرض کی وجہ سے نہیں ہے، اسی لیے ملتے ہیں، اسی لیے الگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے لیے عین المتحابین فیا، کہاں ہیں میرے لیے محبت کرنے والے، آ جاؤ، آج میں تم کو اس پریشانی کے دن میں پریشان ہونے نہیں دوں گا، میرے پاس آ جاؤ، میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ. رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے پھنسا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ہوا نہیں ہوا پہرن آ کے بیٹھ گیا، نماز کے بعد بھی بہت دیر تک بیٹھا ہے، اس سے پہلے بھی بیٹھا ہوا ہے، فرض نمازوں کے علاوہ بھی آ کے نمازیں پڑھتا رہتا ہے، مسجد سے اس کو لگاؤ ہے، مسجد کی آبادی سے لگاؤ ہے، مسجد کی خدمت سے لگاؤ ہے، مسجد میں عبادت میں لگا رہتا ہے، اس کا جی زیادہ مسجد میں لگتا ہے. اللہ فرمائیں گے کہ کل دنیا کے اندر جب تو میرے گھر میں ہمیشہ رہا کرتا تھا تو آج تجھے میدان میں چھوڑ دوں گا دھوپ میں، آج میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا. تو سات آدمی، وہ سات ہی آدمی نہیں ہوں گے، وہ ایسے سات کوالٹی والے جو آدمی ہوں گے ان سب کو اللہ پاک میدان یعنی حشر کے عرش کے مبارک سائے میں جگہ مرحمت فرما دیں گے. اس کو موقف حشر کہتے ہیں، اس کی بے شمار نوعیتیں ہیں، اس میں بہت شکلیں ہیں کہ حساب کتاب کے واسطے الگ ہوگا، عبادتوں کا نظام سامنے لائے جانے کے لیے الگ ہوگا، مظالم کا نظام سامنے لائے جانے کے لیے الگ ہوگا، لوگوں کے درمیان معادلہ کرنے کے لیے الگ ہونے والا ہے، لوگوں کے حالات کو ظاہر کرنے کے لیے الگ معاملہ سامنے لایا جانے والا ہے، جیسے میں نے کہا یہ متبلا سرائر والا. تو یہ میدان حشر پھولا، پھر اس کے بعد پلسرات پہ سے گزرنا ہے، سب کو گزرنا ہے. وہی منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، تم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے اس پر، یہ تمہارے پروردگار نے طے کیا ہوا ہے. پیغمبروں کو بھی گزرنا پڑے گا، اولیاء کو بھی گزرنا پڑے گا، اور سب کو بھی، اور یہ پل بنا ہوا ہے جہنم کے اوپر. ब्रिज ये जो है बना हुआ जहन्नम के ऊपर, और जहन्नम कोई थोड़ा मोटा गड़ा तो नहीं है कि आप कूद के निकल जाएंगे एकदम, एक घोड़े को कुदा देंगे अपनी। अच्छा ये भी है कि कुर्बानी का जानवर तुम्हें पुल सिरात पर सवारी का काम देगा, हदीस शरीफ में ये भी आता है, समीन वहायाकुम फइन्नहा मतायाकुम, तुम अपने जानवरों को अच्छे फरबा करके काटा किया करो, इस वास्ते कि ये तुम्हारे पुल सिरात के ऊपर सवारी का काम भी देने वाले हैं। किन किन हालात से गुजरना है बंदों को अल्लाह ही को मालूम है कि क्या क्या चीजें मजीद पेश आने वाली है, ये सब बयान कर दी गई है उम्मत मुस्लिमा के सामने, एक मुसलमान के सामने, एक इंसान के सामने कि देखो ये सब चीजें। ये तो मौकफ़ हशर की थोड़ी सी बातें सुना रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आज ज्यादा मौकफ़ हशर की बातें आई है दूसरी चीजों के साथ साथ। फिर उसके साथ जब फैसला होगा इंसानों का, फिर यह है कि नेकियां बुराइयां तोली जाएंगी, अदल कायम किया जाएगा, ब्रिज पे से गुजरने के बाद हिसाब किताब है, हिसाब किताब से फारिग होने के बाद में तय किया जाएगा, फैसले सुनाए जाएंगे कि भाई ये जन्नती हैं ये जहन्नमी हैं, कुछ लोगों की नेकियां बुराइयां बराबर होंगी, उनको थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाएगा, फिर उनको जन्नत दे दी जाएगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने यह फैसला फरमाया हुआ कि मेरी रहमत गालिब होगी, मेरा गजब गालिब नहीं होगा। और नेकी और बुराई के अंदर तनासुब यह है कि एक नेकी और 10 बुराइयां ऐसा करके तोला जाएगा, एक नेकी इक्वल होगी 10 बुराइयों के, इस हिसाब से तोला जाएगा ताकि नेकी ज्यादा से ज्यादा भारी हो सके। हजरत अली ने फरमाया कि किस कदर अफसोस की बात है उस बंदे पर जिसकी बुराइयों का पड़ला भारी हो, जबकि एक नेकी को 10 नेकियां शुमार किया जाएगा और एक बुराई को एक ही बुराई शुमार किया जाएगा। 10 बुराई रखेंगे तो इधर 50 नेकियां हो जाएंगी जब तक, मगर फिर भी कितने लोग होंगे जिनके नामे अमाल में बुराइयों का पड़ला जो है ना वो भारी हो जाएगा। जाहिर है कि गफलत करते हैं तो जिंदगी ऐसी गुजर जाएगी, उसके बाद फिर जन्नत में दाखिल होने का मसला है और उसके बाद जहन्नम में दाखिल होने का मसला है। फिर जन्नतियों के अहवाल बहुत तफसील से सुनाए गए हैं, जहन्नमियों के अहवाल जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाने के बाद वो बड़ी तफसील से बयान किए गए हैं। तो हमारी जिंदगी जैसे ही खत्म होती है इन चार तरह के हालात से हमारा और आपका साबिका है, और ये इस दुनियावी जिंदगी में थोड़ा सा अल्लाह की बंदगी करने के साथ सही हो जाता है। अगर हम इस दुनिया में शरीयत की पाबंदी करें, नमाजों की पाबंदी करें, रोजे की पाबंदी करें, जकात की पाबंदी करें, सुन्नतों की पाबंदी करें, हलाल हराम में तमीज करें, हलाल पर किनात कर लें, हराम से अपने को बचा लें, गुनाहों से अपने को बचा लें, बुराइयों से अपने को बचा के रखें, थोड़ा सबर कर लें, बर्दाश्त कर लें, मुजाहिदा कर लें, चंद दिन की जिंदगी है वो खुद भी अल्लाह पाक आसान फरमा देते हैं, फिर हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह पाक आराम का मामला फरमा देंगे। इसको बयान फरमाया गया है सूरह मुआरिज के अंदर भी, फिर उसके बाद की सूरह उसमें सूरह कियामा में, सूरह दहर में और ज्यादा तफसील है, सूरह मुरसलात में और ज्यादा तफसील है, वो सारे जितने सूरह हैं आज उसमें हश्र के हालात ही ज्यादा बयान किए गए। अरे तुम्हारे 15 मिनट और बाकी हैं, मैं समझ रहा हूँ हो गया शायद। खैर चलिए बस है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ جو کچھ آپ کے کلام میں ہم سن رہے ہیں وہ بالکل حق ہے پروردگار ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم یقین کرتے ہیں اس کے سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے آخرت کے حالات کی سختیوں سے پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہر ہر عقبہ میں ہر ہر گھاٹی میں ہماری مدد فرمائیے غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے اے اللہ محض آپ کا فضل اور آپ کی تائید ہی سے مولا بیڑا پار ہو سکتا ہے اگر آپ نے ہمیں ہمارے اعمال کے حوالے کر دیا اور ہمارے حالات کے حوالے آپ نے فرما دیا تو مولا ہماری تو آخرت ہمیشہ کے لیے بگڑ جائے گی مولا ہم آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں کرم کی بھیک مانگتے ہیں مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ جہنم سے آزادی کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجئے معاف فرما دیجئے دانستہ جو ہم نے کیا وہ بھی معاف کر دیجئے اور نادانستہ جو ہم سے ہو گیا وہ بھی معاف کر دیجئے جان میں جو کیا وہ بھی معاف کر دیجئے مالوں میں جو کیا وہ بھی معاف فرما دیجئے اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے بڑے قصور ہم نے کیے ہیں ہم معافی کے خواستگار ہیں آپ ہمیں معاف فرما دیجئے ہمارے والدین کو بھی معاف فرما دیجئے ہمارے اعزہ و اقارب کو بھی معاف فرما دیجئے اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے اے اللہ جو امت مسلمہ پہلے گزر چکی ان میں سے بھی سب کو پوروں کو معاف فرما دیجئے جو اب ہیں زندہ ہیں وہ بھی جو وفات پا چکے وہ بھی ان کو بھی معاف فرما دیجئے آئندہ کی امت مسلمہ کو بھی اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ امت کے ساتھ معافی کا کرم کا رحم کا عفو عافیت کا یہ معاملہ فرمائیے دنیا کے اندر بھی اے اللہ امت مسلمہ کے ساتھ بھلائی فرما دیجئے فضل فرما دیجئے
سزاؤں کے نظام کو ختم فرما دیجئے، ناراضگی کو ختم فرما لیجئے، اے اللہ ان کے گناہوں کی نحوست کو دور فرما دیجئے، سیئات کی نحوست کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اپنے عملوں کے جو نتائج ہیں جس کو بھگت رہے ہیں ہم، اے اللہ آپ کی قدرت میں اس کو ہٹانا ہے، آپ اپنے کرم سے ہٹا دیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جتنے اس وقت آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہم سب آپ کے بندے ہیں، اے اللہ آپ کے بندوں کے بیٹے ہیں، آپ کی بندیوں کے بیٹے ہیں، ہماری پیشانیاں آپ کے قبضے میں ہیں، آپ ہی کا حکم ہمارے اندر چلتا ہے، آپ ہی کا فیصلہ ہمارے اندر چلتا ہے، اے اللہ ہم آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ ہمیں عافیت عطا فرما دیجئے، آپ ہمیں صحت عطا فرما دیجئے، آپ ہمیں ہماری بقیہ زندگی میں نیکی فرما برداری کی توفیق نصیب فرما دیجئے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرما دیجئے، دین پر عمل کا شوق پیدا فرما دیجئے، دین کی محنت کرنا آسان فرما دیجئے، دین کے لیے فکر کرنا آسان فرما دیجئے، دین پر جمنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے جان و مال کی قربانی دینا آسان فرما دیجئے، ہر قسم کی رکاوٹوں پریشانیوں سے بچا لیجئے، آزمائشوں اور امتحانات اور ابتلاءات سے بچا لیجئے، نفس و شیطان کے شرور سے بچا لیجئے، انسانوں اور شیطانوں کی شرارتوں سے اور ان کے مقائد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔